اہم موضوع اور خصوصاً مومنین کے لیے ایک بہت ہی ضروری اور جاننے کی باتوں پر مشتمل یہ چھوٹی سی محفل دوستوں کی جوانوں کی کوششوں سے یمن کے موضوع پر انشاءاللہ مختصر سی بات، خصوصاً نماز کے بعد ہونے والا پروگرام زیادہ طولانی ہو نہیں سکتا، کوشش کرتے ہیں بہت مختصر، لیکن کوئی ایسی بات کہ جو انشاءاللہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو آپ سے کر سکیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد والے محمد فرشہم. قرآن کی جس آیت کی خدا نے توفیق دی تلاوت ہوئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 156. موضوع کیونکہ ایک ایسے قوم کے بارے میں ہے کہ جو گزشتہ 7 سال سے ایک بہت سخت امتحان کا شکار ہے، ایک بہت سخت آزمائش کا شکار ہے، یعنی یمن، یعنی مظلوم اور مستضعفین یمن کے عوام. اس لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے بھائی کہ اس سے پہلے والی آیت اگر 154 آیت بھی پڑھی جائے تو وہ بھی اس سے بے ربط نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء وانتم لا تشعرون. اس کے بعد کہا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. آسان ترجمہ کیا بنتا ہے آیت کا؟ ولنبلونکم. قرآن کے اندر اللہ نے جہاں اپنی کسی بات میں بہت زیادہ تاکید کی ہو، بہت ہی زیادہ تاکید کی ہو، وہاں پر اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں. یہاں اس موضوع میں، اس آیت کے آغاز میں اتنی تاکید ہے کہ ضرور بے ضرور، یقیناً، بے شک، جو آپ جملہ استعمال کرنا چاہیں، لبلونکم ولا نبلونکم، یعنی یقیناً، حتماً، ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا. ولا نبلونکم بشئن، کن چیزوں کی آزمائش؟ کہا خوف پہلی چیز. آپ کو معلوم ہے خوف کئی انسان پر مسلط ہو، انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا اس سے خوف. والجوع، بھوک. آدمی کی اصلیت پہچاننی ہے، اس کو بھوکا رکھیں، دیکھیں آپ اس کی اصلیت کھل کے سامنے آ جائے گی. دو چیزوں کا امتحان. تیسرا، نقص من الاموال، پیسے کی جب کمی ہو، اس کا پیسہ کہیں چلا جائے، پیسہ ڈوب جائے، یہ بیچارہ ہل جاتا ہے. تیسری چیز، نقص من الاموال. پھر کا وہ انفس، اس کا پیسے کے بعد اس کی جان، اپنی اولادوں کی جان، قریب اقربا کی جان خطرے میں پڑ جائے، بل بلا جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اپنے صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتا ہے، راستے تبدیل کر لیتا ہے، انفس. اور چھٹی بات یہ، وہ ثمرات، جب اس کا بزنس، جب اس کی کھیتیاں، جب اس کے درخت، اس کے باغات کو نقصان پہنچتا ہے. تو کہا یہ پانچ جگہیں جہاں انسان کو آزماؤ، اور اگر کہیں اس آزمائش میں یہ پورا اتر جائے تو پھر کہا وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والے، ایسے صبر کرنے والوں کو پھر بشارت دو کہ بس تم کامیاب ہو. اگلی آیت جو تلاوت کی اس کے بعد فوراً ہی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور وہ لوگ کہ جب ان پر مشکلات پڑتی ہیں، قالو، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے. انسان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے یہ. توحید اس میں ہے، عدالت اس میں ہے، نبوت اور امامت کی تعلیمات اس میں ہیں، اور معاد تو ہے، یعنی پانچوں اصول دین اسے جملے کے اندر ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں. یہ مومنین جب ان کے اوپر مشکلات پڑتی ہیں، جب ان پر آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشیں بھی اس طرح کی جو پانچ باتیں قرآن نے ذکر کی، تو مومنین اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو سب سے زیادہ جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ یمنیوں کے ساتھ، آپ کا واسطہ ڈائریکٹ پڑھا نہیں ہے، لیکن اگر ان کی کہیں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں، سب سے زیادہ جملہ یمنی استعمال کرتا ہے، سب سے زیادہ جملہ فلسطینی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. حسبن اللہ، اللہ کافی ہے، نعم الوکیل، ہم نے تو اپنی ہر چیز اس کے سپرد کر دی. وکالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی بھی کیس میں کسی وکیل کو ہر چیز سونپ دیتے ہیں، کسی کو وکیل بنا لیتے ہیں، تو مراد یہی ہوتی ہے کہ اب آپ نے اپنی ہر چیز کو سونپ دی ہے. ہم ایک ایسے قوم کی بات کر رہے ہیں، یمن قرآن کی نگاہ میں میری جو ایک ابھی تک کی دینی تعلیمات اور دنیاوی تجربات کے بعد ایک فکر بنی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت یا قرآن کی اس طرح کی آیات، واقعاً یہ وہ لوگ ہیں آپ کے زمانے میں کہ جو حقیقی مصداق بنتے ہیں، ان آیات کے حقیقی مصداق بنتے ہیں. قرآن سمجھ میں آ گیا، ترجمہ ہم نے کر لیا، ہلکی سی تفسیر بھی ہو گئی، اب حالات سنیے جس کے لیے میں آپ یہاں زحمت دی ہے. یمن تاریخی اعتبار سے، کیونکہ تین پہلو ہیں جن پر بات یہاں ہونی ہے، مختصر سی تاریخ، اس کے بعد مختصر سے وہ حالات جن کی وجہ سے جنگ مسلط ہوئی ان لوگوں پر، اس کے بعد کوشش کریں گے کہ موجودہ آج کیا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ شاید چوتھا اگر ٹائم ملا کہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے یہ یمن مومنین کے لیے. اگر موقع ملا تو اس یہاں تک پہنچیں گے. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. اگر آپ جغرافیہ میں جا کے یمن کو دیکھیں، شمال بلکہ جنوب کہلائے گا سعودی عربیہ کا، یعنی شمالی بارڈر یمن کا لگتا ہے سعودی عربیہ سے، اس کا مشرقی بارڈر لگتا ہے عمان سے، اس کا مغربی بارڈر سمندر ہے، جہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں باب المندب، یاد رکھنے کی چیز ہے باب المندب. باب المندب ان 14 امپورٹنٹ جغرافیائی جگہوں میں سے ہے کہ دنیا کی کوشش ہے، استعمار کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ان 14 جگہوں پر امریکہ خود مسلط ہو جائے، ان 14 جگہوں پر خود برطانیہ مسلط ہو جائے، ان 14 جگہوں پر کسی طرح اسرائیل مسلط ہو جائے، اور ابھی پر نکل آئے ہیں سعودی عربیہ اور عرب امارات کے کہ ہم بھی مسلط ہو جائیں اس باب المندب پہ. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا اس وقت آدھے سے زیادہ ٹریڈ، تجارت جو شپنگ کے ذریعے سے ہوتی ہے، جہاز، پانی کے جہازوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسے پورے یورپ کو اگر آنا ہے چائنا کی طرف، جاپان کی طرف، اگر اس کو آنا ہے فلپائن، ملائیشیا، انڈونیشیا کی طرف، اگر اس کو آنا ہے جنوبی افریقہ کی طرف، جنوبی افریقہ کی طرف، تو اسے اس باب المندب سے گزرنا ہے. اور یہ باب المندب کس کے پاس ہے؟ یمن کے پاس ہے. اور یہ یمن کا کون سا بارڈر ہو گیا؟ ہم نے کہا مغربی بارڈر. اور جو جنوبی بارڈر ہے وہ سارا سمندر ہے، جس کو آپ دریائے عدن کہتے ہیں، آگے جا کے وہ بحر عرب بن جاتا ہے. یعنی دو جگہوں سے اس کو پانی لگتا ہے، دو جگہوں سے خشکی لگتی ہے، خشکی میں بھی ایک عمان اور ایک سعودی عربیہ. یہ چھوٹا سا علاقہ سعودی عربیہ کی نسبت چھوٹا سا علاقہ آبادی کے اعتبار سے برابر ہوگا، اگر وہاں اوپر 25 ملین ہے سعودی عربیہ میں، اگر وہاں پر 2.5 کروڑ 2.75 کروڑ لوگ ہیں، تو تقریباً 2.75 کروڑ ہی کی آبادی یمن کی بھی ہے، بس اس فرق کے ساتھ کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ تشیع کی تعداد، دشمن کہتا ہے تشیع کی تعداد تقریباً 9 سے 10 ملین ہیں یمن میں. 9 سے 10 ملین مطلب کیا ہوا؟ نزدیک نزدیک 1 کروڑ لوگوں کی تعداد, 2.5 کروڑ میں سے. لیکن ہم نہیں مانتے, ہم کہتے نہیں غلط بات کہہ رہے ہو, ہم شیعہ نہیں کہتے انہیں. ہاں, 4 امامی سب سے بڑی تعداد ان 9 ملین میں, پھر آغا خانی جنہیں آپ 6 امامی کہتے ہیں, پھر شیعہ 12 امامی جن کو آپ کہتے ہیں. یہ 1-2% سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں پر اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد, اور لفظ شیعہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ تقریباً 1 کروڑ ہے یمن میں. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم انہیں استعشری شیعہ نہیں کہتے, ہم انہیں 4 امامی, ہم انہیں 6 امامی اور پھر 1%, 2%, 12 امامی لوگ ہیں. یہ تعداد ہے یمن کا ابھی اس وقت موجودہ صورتحال میں. لیکن تھوڑا تاریخ اور بیان کریں. جغرافیائی اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ رہا یمن, بہت امپورٹنٹ رہا. کیوں؟ کیونکہ اتفاق سے جہاں پر دوسرے نمبر پہ مدینہ مکے کے بعد, دوسرے لفظوں میں سرزمین عرب کے بعد, جسے جزیرۃ العرب آج کہہ رہے ہیں, اور سرزمین حجاز ہم رسول اللہ کے زمانے میں کہتے تھے, سرزمین حجاز کے بعد جس جگہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے دعوتی عمل, تبلیغی عمل, اس اسلام کی طرف دعوت کا عمل جو مولا کائنات کے ذریعے سے ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا گیا لیکن خالد بن ولید جا کے فساد ہی کرتے رہے, یعنی وہ پھیلا دیا, مسائل خراب کر دیے, لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت نہ دے سکے. رسول خدا نے مولا کائنات کا انتخاب کیا اور کہا کہ جائیے آپ جا کے یہاں کے علاقوں کے, یہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے. مولا کائنات نے جنگ نہیں لڑی, محبت میں عشق ایسا ہوا کہ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اہل بیت کے عاشق بھی ہو گئے. یمن آغاز سے ہی اہل بیت کے عاشقوں کا علاقہ ہے, چاہے یہاں کا بریلوی اہل سنت جس کو ہم بریلوی اور وہاں پر حنفی کہتے ہیں, دیوبند جسے ہم اپنے یہاں کہتے ہیں, سلفیت وہاں پہ کہتے ہیں, ان کی تعداد بھی 1-2% سے زیادہ نہیں ہے اس یمن کے اندر آج بھی. تو بہرحال اسلام قبول ہوا, مولا کائنات کے ذریعے سے اسلام پھیل گیا. اور آپ کو معلوم ہے حب اہل بیت اتنا بڑھا اس علاقے کے اندر کہ جب امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب نکلے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وفرجہم, اپنے سارے گھرانے کے ساتھ نکلے تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیے, وہاں پر آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. جو آپ کے نانا کے ساتھ ہوا, پھر جو آپ کے بھائی کے ساتھ ہوا ہے, آپ کے والد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہاں پہ. بہتر یہ ہے کہ آپ یمن چلے جائیے. یعنی امام کے زمانے تک یمن محبین اہل بیت کا علاقہ ہے, کہ امام حسین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ادھر مت جائیے بلکہ یمن چلے جائیے. ایسے ہی ہے جیسے قیام شروع ہوا ہے. قیام کون سا قیام؟ بنو امیہ کے خلاف امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے اور امام باقر علیہ السلام کے بھائی یعنی زید, جب زید قیام کرتے ہیں تو انہیں بھی سب سے زیادہ لڑنے والے جو لوگ ملتے ہیں وہ بھی یمن سے ملتے ہیں. یہ الگ بات ہے, بیچ میں ایک اور بھول گیا میں ایک پورشن, وہ بھی آپ کو ضروری یاد دلانا کہ مولا کائنات کے حقیقی اور مخلص ساتھیوں میں بھی یمنیوں کی تعداد زیادہ ہے. مثلا مالک اشتر خود یمنی ہیں, مالک اشتر خود یمنی ہیں. جب کوفہ بنایا جا رہا تھا اور پتہ چلا کہ علی جیسی شخصیت کوفے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, تو جو قبائل نکلے, خاندان نکلے, اس میں سے ایک مالک اشتر کا قبیلہ تھا کہ جنہوں نے چھوڑا یمن کو اور آ گئے کوفہ. اسی طرح سے ایک اور شخصیت جن کو آپ عمار یاسر کے نام سے جانتے ہیں, سب سے بڑا رازدار ہے مولا کائنات کا, حقیقی صحابی تو ہے ہی, بہت بڑا رازدار ہے عمار یاسر, یمنی ہے. تیسری شخصیت اویسے قرنی, کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے اویسے قرنی, صحابیت کے اعتبار سے رسول اللہ کے بڑے صحابیوں میں سے ہیں, وہ بھی مولا کائنات کے عاشق ہیں اور یمنی ہیں. یہ 3 تو وہ آپ کو جو معلوم ہے میں نے نام لے دیے, جو آپ کو معلوم نہیں ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, جو سب یمن کے علی کے عشق میں آہستہ آہستہ علی اور آل علی کے گرد جمع ہو رہے ہیں, اہل بیت کے گرد جمع ہو رہے ہیں. اب یہی یمن ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ انہی اہل بیت میں سے کسی نے تلوار اٹھا لی ہے اور وہ سید بھی ہے, تو کہا کہ اب ہم اس کے ساتھ دیں گے. انہوں نے ساتھ دیا اور آج تک وہ تلوار کہ جو حضرت زید علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے یمنیوں نے اٹھائی تھی, آج تک وہ تلوار اپنے ساتھ لگائے گھوم رہے ہیں. وہ جو تلوار آج آپ دیکھتے ہیں نا, ہر یمنی کے یہاں وہ تلوار لگی ہے, ہر یمنی کے یہاں. اور رہبر معظم کو یہ بڑا پسند آیا ان کی تلوار کا سسٹم. آپ کو خدا انشاءاللہ توفیق دے گے آپ رہبر معظم کی بھی زیارت کریں, انگوٹھی بھی نہیں جا پاتی. انگوٹھی یہ انگوٹھیاں بھی اتار لیتے ہیں، وہ پین بھی نکال لیتے ہیں، چشمہ بھی چیک ہو جاتا ہے. بہرحال آپ کو معلوم ہے اس وقت دشمن امام زمانہ کے بعد جس شخصیت کو سب سے زیادہ فوکس کر رہا ہے وہ شخصیت رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ صاحب کی ہے. تو وہاں پر جب آپ ان سے ملنے جاتے ہیں تو آپ کی ہر چیز نکال لی جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں مجبوری ہے ہماری، معذرت کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز آپ کی جانے نہیں دیں گے. لیکن آپ یقین کیجئے جب وہاں پر یمنی وفد آیا، یمنی وفد آیا ملنے کے لیے رہبر معظم سے، تو رہبر معظم منع کر دیا، کہا کہ نہیں ان کی کوئی چیز نہیں لینا ان سے، خصوصاً تلوار لگے رہنے دو. تلوار لگا کے لوگ بیٹھے تھے رہبر کے سامنے، بہت بڑی بات ہے. رہبر نے کہا یہ جو ان کا کام ہے نا، اس سے ہمیں بڑا کام ہے، آگے جا کے ان کی تلوار لگے رہنے دو. تلوار لگی رہی، یمنی لوگ ملنے کے لیے آئے. خوب یہ ہوا تاریخچہ یمن کا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کے زمانے کے قریب قریب آتے ہیں. قیمتی جگہ ہے، تین ایسے بڑے امپورٹنٹ علاقے کے جو بعد میں صوبے کہلائے، ان پر سعودی عربیہ نے جب آل سعود نے قبضہ کیا اور سرزمین حجاز کو آل سعود نے سعودی عرب بنا دیا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہوں جب بھی یمن کا یا سعودیہ کا موضوع ہے. کیا آپ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کی نسلوں تک یہی پیغام پہنچائیں کہ بس وہ تو اب آل سعود کا ہے. نہیں بھائی، وہ ہمارا ہے، سرزمین حجاز ہے، رسول اللہ کی زمین ہے، مولا کائنات کی جانب فاطمہ کی، حسن اور حسین کی زمین ہے، ہمارے باقر و صادق وہاں پر ہیں، ہماری سرزمین ہے، سرزمین حجاز. خوب سرزمین حجاز کو جب سعودی عرب بنایا تو پھر اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے مختلف علاقوں پر قبضے کیے، کچھ علاقہ اردن کا لے لیا، کچھ علاقہ کویت کا لے لیا، کچھ علاقہ عراق کا لے لیا، کچھ علاقہ عمان کا لے لیا، اسی طرح سے کچھ علاقہ یمن کا لے لیا. انہوں نے 150 سال پہلے کی بات ہے، یمن کا کچھ علاقہ لے لیا. وہ تینوں صوبے آج یمن کے تیل سے لبریز صوبے ہیں کہ جن کو سعودی عربیہ اپنا صوبہ کہتا ہے. یہ تقریباً بات ہے 125 سال پہلے کی، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ 99 سال تمہارے پاس رہے گا، بعد میں تم واپس پلٹا دو گے. وہ دن بھی قریب آ گئے تھے واپس پلٹانے والے. سعودی عربیہ نے ان پلٹانے کی بات ہی ان کے دماغ میں نہ آئے کہ ہم نے وہ صوبے چھوڑنے ہیں، یہی جیزان، یہی جیران جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑا نام آتا ہے اس کا اس وقت اس جنگ میں، یہ دو صوبے اور ایک صوبہ تیسرا، یہ تینوں صوبے سعودی عربیہ کے پاس ہیں لیکن علاقہ یہ یمنیوں کا ہے. ان کو چھڑانے کے لیے یمنیوں کے اوپر، یعنی یمنیوں نے جنگ مسلط نہیں کی، سعودیوں نے جنگ مسلط کی کہ کہیں چھڑانے کی بات نہ ہو. اور 5 جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں یہ لوگ سعودی عرب سے، آل سعود سے 5 جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں. 6ٹی جنگ شروع ہوئی ہے، نہ یہ کہ پہلی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ 6ٹی جنگ شروع ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو. جنگ کا بہانہ کیا بنتا ہے، جنگ کا بہانہ کیا بنتا ہے، ایسے ہم حالات کی طرف آ گئے. وہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارا بٹھایا ہوا حکمران یمنیوں نے ہٹا دیا، ان کا بٹھایا ہوا حکمران، ان کا بٹھایا ہوا کیا مطلب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ امریکہ برطانیہ اس سے پہلے کرتا تھا، آج کل امریکہ کرتا ہے، یعنی ہیروشیما ناگاساکی پر جنگ جب جیت لی 2 بڑے ایٹم بم استعمال کر کے، اس کے بعد پھر امریکہ استعمار بنا، دنیا میں بڑی طاقت کے طور پہ سامنے آیا، جس کو سپر پاور کہنے لگے. اس سے پہلے برطانیہ تھا، پتہ ہے آپ کو، برے صغیر کے لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس سے پہلے برطانیہ تھا جو ہم پر مسلط تھا، اس کو ہرا کے، اس کو شکست دے کے، شکست میڈیا کی شکست دے کے، اسلحے کی شکست دے کے، اس سے ممالک چھین کے امریکہ اوپر آیا برطانیہ سے. اور اس کے بعد پھر امریکہ نے پوری دنیا کے اندر اپنی مرضی کے حکمران بٹھا دیے. یہ 4 مراحل ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ ان 4 مراحل کا تذکرہ کیا جائے. تو اس کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ یہ تھا، پہلا مرحلہ خود قبضہ کرتے تھے، دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کے پٹھو بٹھا دیا کرتے تھے، اپنی مرضی کے حکمران، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا تھا. وہ دوسرے مرحلے میں تھا اس وقت کہ انہوں نے یہ الجزائر، یہ تیونس، یہ سوڈان، یہ خود آل حجاز یعنی سعودی عربیہ، ترکی اور اسی طرح سے عمان، قطر، کویت، بحرین اور یمن، ان سب کے اوپر مصر، لیبیا، اپنی مرضی کے حکمران مسلط کر دیے. کتنے کتنے عرصے رہے ہیں حکمرانی، 30-30 سالہ، 40-40 سال سے ایک ہی حکمران ہے، ایک ہی خاندان ہے. مثلاً آپ نے سنا شریف حسین کا خاندان کہ جس نے قبضہ کیا سعودی عربیہ پر، اس کے بعد پھر آل سعود آ گئے، مسلط ہیں، بادشاہی نظام ہے، دنیا میں جمہوریت، ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کی مرضی سے مملکت ڈکٹیٹروں پر، بادشاہوں پر مشتمل ہے، کچھ بھی نہیں مسئلہ. کویت میں اسی طرح سے آل سبا کو بٹھا دیا، آپ دیکھیں آل خلیفہ کو بٹھا دیا، یم بحرین میں، جہاں آپ جائیں گے پتہ آل نحیان کو بٹھا دیا، کہاں پر عرب امارات میں، ہر جگہ پر اپنی مرضی کے لوگ بٹھا دیے، اور اس طرح شریف حسین کے خاندان کو، جن کو شریف حسین نہیں ہاشمی خاندان کو، یہ کہہ گئے کہ یہ آپ نے بڑی خدمت انجام دی ہے خلافت عثمانیہ توڑنے میں، اردن کا علاقہ دے دیا، انہوں نے ہر جگہ حکمران مسلط کیے، اور اسی طرح سے حسنی مبارک کو مصر کے اوپر مسلط کر دیا، 30 سال حسنی مبارک حکومت کی ہے، لیبیا 30 سال تک قذافی رہے، زین العابدین 30 سال تک مصر کے اوپر، الجزائر تیونس پر مسلط رہے، اسی طرح سے ان کو علی عبداللہ صالح کو یمن پر مسلط کر دیا، یعنی بادشاہی نظام اپنی مرضی کے لوگ اس پورے خطے کے اندر بٹھا دیے۔ اچھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہم مستثنی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے، اپنی مرضی کے خاندانوں کی پرورش کی ہے اور ڈکلیئرڈ ہو گیا کہ بس یہی تم پر حکمرانی کریں گے، کوئی نیا بیچ میں سے آدمی آتا ہے تو اس کا بھی ایک خاص پلان ہوتا ہے، خاص ایک ہدف ہوتا ہے کہ لائے کیوں ہیں وہ، کچھ مرضی کچھ ایسے کام اس سے کروانے ہوتے ہیں کہ بعد میں کہیں ہم نے تھوڑی کیس بیوقوف آدمی نے کیا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی خاندان آ جائیں گے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے خاندان مسلط کر رکھے تھے، عوام نے قیام کیا، بات ہے 7 سال پرانی 8 سال پرانی، عوام نے قیام کیا اور ایک ایک کر کے ان حکمرانوں کو گرانا شروع کر دیا۔ عوام نے آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ شاہ پہلوی خاندان یعنی ایران، خمینی بت شکن نے پہلا کام وہاں پہ شروع کیا ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، وہ قیام شروع ہو گئے، صدام کے خلاف قیام ہو گیا عراق کے اندر، صدام مسلط ہو گیا، مضبوط تھا، تشیع کمزور رہی، نہیں قبضہ کر سکے، جس طرح سے اٹھنا چاہیے تھے 60-65% شیعت عراق کے اندر معمولی بات نہیں ہے، دوسرے نمبر پر اگر آپ تناسب کے اعتبار سے دیکھیے تیسرے نمبر کا ملک ہے ایران، ایران کے بعد آذربائیجان، آذربائیجان کے بعد عراق کی باری آتی ہے، 65% تناسب، فیصد کی بات کر رہا ہوں، پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں، آبادی کی بات نہیں کر رہا، تیسرے نمبر پر پرسنٹیج کے اعتبار ملک ہے، لیکن قابض ہو گئے، ان کے اوپر صدام کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا، اور پھر انہوں نے مختلف اٹھنے والے انقلابات کو دبا دیا، الجزائر کے اندر دبایا، سوڈان کے اندر دبایا، مصر کے اندر دبایا، لیکن الحمدللہ انقلاب آ چکا تھا، انقلاب کی کامیابیاں پوری دنیا کے اندر پھیل رہی تھیں، لوگ مضبوط ہو رہے تھے، لبنان میں مضبوط ہوئے، فلسطین میں مضبوط ہوئے، آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ شام میں مضبوط ہوئے، پاکستان افغانستان میں مضبوط ہوئے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ اب یمن میں آپ مضبوط ہو رہے ہیں، آپ کی مضبوطیاں پھیلتی جا رہی تھیں، لوگوں میں حوصلہ آیا، عرب دنیا نے حزب اللہ کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے اپنے حکمرانوں کے خلاف قیام کیا آج سے 8-9 سال پہلے، اور آپ نے دیکھا گرنا شروع ہو گیا، سب سے پہلے مصر تیونس کا گرا، زین العابدین سب سے پہلے وہ گرا، پھر حسنی مبارک گرا، پھر قذافی گرا، اور اس کے بعد پھر علی عبداللہ صالح یمن سے، جب یمن کی حکمرانی ختم ہوئی نا تو سعودی عربیہ کو خطرہ ہو گیا، سعودی عربیہ کو کہ بھائی یمن تو ہمارے ہاتھ سے گیا، ایک وجہ یہ تھی کہ جنگ مسلط کی، کہا کہ وہ جو ہادی منصور ہم نے بنایا ہے اب نیا آدمی، وہ ہم سے کہہ رہا ہے آؤ آ کے یمن کو بچاؤ، اور ہادی منصور ان کا اپنا آدمی تھا، علی عبداللہ صالح کو اس کو مسلط کر دیا یمن کے اوپر، عوام نے کہا بھائی انقلاب تو ہم لائیں، حکمران تو ہم نے گرایا ہے، اب ہماری مرضی ہے، جمہوری نظام ہے، جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ آ جائے، کہا نہیں، یہ کیسے سعودی عربیہ کیسے برداشت کرے گا کہ عوام ووٹ دے اپنے ملک میں، تو انہوں نے کبھی کسی کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا، وہ برابر بھی کسی کو کیوں ڈالنے دے گا، انہوں نے کہا نہیں کوئی ووٹ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ ہادی ہادی منصور جو بھی اس کا نام ہے، کہا یہ منصور جو ہے نا تمہارا مسلط ہو جائے گا، اور اپنا حکمران مسلط کر دیا، عوام نے اس کے خلاف قیام کیا، عوام نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، اور حوثی معروف ہو گئے کہ انہوں نے قیام کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ جب گرانی تھی پوری جو نظام تھا علی عبداللہ صالح کا، جب گرانا تھا تو شیعہ سنی، شیعہ سے مراد میں لے رہا ہوں یہی، یعنی سارے 4 امامی 6 امامی اور 12 امامی، ان سب نے مل کے اور اہل سنت نے دنیا نے مل کے گرایا ہے علی عبداللہ صالح کی حکومت کو، ختم کر دیا اس کی حکمرانی کو، لیکن بہرحال جو سازشیں ہوتی ہیں، اگر مسلمانوں کے درمیان خود مسلمان ہی اپنے بھائی کا سودا نہ کرے، اپنی تنظیموں کا سودا نہ کرے، اپنے علاقے کا سودا نہ کرے، تو بھائی ہمیں کوئی شکست دے نہیں سکتا، لیکن مسئلہ یہ خنجر ہمارا اپنا بھائی ہوتا ہے، ہمارا اپنا ہی کوئی ہوتا ہے کہ جو مخبری کرتا ہے، چھوٹے سے مفادات کے لیے پولیس فوج ایجنسیوں کے ساتھ مل جاتا ہے، بہرحال ہوتا ہے، ہوتا آ رہا ہے، ہوتا رہے گا، بہت مشکل ہے ایسے جان چھوٹے آپ کی، تو اب یہاں پر منافقت کی اور کہا کہ یمن کے اندر کسی طریقے سے اہل سنت دنیا کو حوثیوں سے الگ کر دو، اور کہو حوثی کون ہے، اب یہاں پر دوسرا جنگ کا پہلا ہدف کیا ہوا بتا دیا آپ کو کہ وہ سعودی عربیہ کے حکمران چاہتے تھے کہ اپنی مرضی کا حاکم مسلط کریں اس انقلاب کے بعد کہ جو یمن میں آ گیا تھا. دوسرا بڑا ہدف سمجھیے گا آپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ اس سے بہت کام ہے مستقبل میں، اس بات کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تشیعوں کی بنیادی وہ معلومات کی جو آپ کی فاؤنڈیشنز بناتی ہیں اس میں سے ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آل سعود میں سے جو سسٹم بنا کے برطانیہ گیا تھا کہ عبدالعزیز کی جو اولادیں ہیں وہی سعودی عرب پر حکومت کریں گی، یہ بات آپ کو معلوم ہے. یعنی شاہ فیصل تھا، وہی شاہ فیصل جس نے فیصل آباد جس کے نام پر رکھا گیا یا مسجد فیصل جس کے نام پر بنی ہے، پہلے فیصل تھا عبدالعزیز کے بعد، پھر اس کے بعد شاہ فہد آ گیا. شاہ فہد کو تو بہت سارے لوگ جوان ہمارے جو بزرگان بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا شاہ فہد مسلط رہا. اس کے بعد پھر عبداللہ آ گیا، اس کے بعد پھر سلطان آ گیا، سلطان کے بعد کچھ عرصے نائب صاحب رہے لیکن رہ نہ پائے، مر گئے. اس کے بعد سے پھر یہ سلمان آ گیا، پھر طلال کی باری ہے، فلاں کی باری ہے، نائب کی، یعنی بہت سارے لوگوں کی باری تھی. ایک سسٹم بنایا تھا کہ جو عبدالعزیز کی اولادیں ہیں سعودی عربیہ پر وہ حکومت کریں گی. ایک بادشاہ بنے گا، مر جائے گا اس کا بھائی بادشاہ بنے گا، مر جائے گا اس کا بھائی بادشاہ بنے گا، لیکن اولادیں ہونی چاہیے عبدالعزیز کی. یہ طے ہوا ہوا سسٹم ہے سعودی عربیہ کا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے پوتے وجود میں آ گئے ہیں، اب پوتے بہت سارے گھوم رہے ہیں نا وہاں پہ، بہت سارے پوتے گھوم رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ سسٹم کب تک چلاؤ گے؟ اب جو طلال ہے وہ اور بھی بوڑھا آ رہا ہے، پہلے سلمان بوڑھا ہے، طلال اور بوڑھا ہے، اب ختم کرو، جوان کو لے کر آؤ. اور جوانوں کو لانے کے انہوں نے کھیل کیا محمد بن نائف کو، نائف کا بیٹا محمد بن نائف، اس کو پہلے اس نے اپنا ولی عہد بنایا، توڑا یہاں سے قانون. سلمان نے اپنا ولی عہد اپنے بھتیجے کو بنایا، نائف کے بیٹے کو، محمد بن نائف کو، اور اس کا ولی عہد بنا دیا اپنے بیٹے کو، یعنی محمد بن سلمان کو. اصل میں اس سسٹم کو توڑنے کے لیے ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو نہیں لایا، اس سسٹم کو توڑنے کے لیے پہلے بھتیجے کو لے کر آیا، پھر بھتیجے کے پیچھے اس کو وزیر دفاع بنا کے نائب بنا دیا یا ولی عہد بنا دیا اپنے بیٹے کو محمد بن سلمان کو. محمد بن سلمان کو بہت جلدی تھی، اس نے کہا جس طرح ابا جی آپ چل رہے ہیں اس طرح تو حکمرانی کبھی مجھ تک نہیں پہنچتی، حکمرانی سے مراد یہ کہ بادشاہی نظام کبھی مجھ تک نہیں پہنچتا. کہا پھر کہا مائنس کریں محمد بن کو، محمد بن نائف کو. کہا کیسے کریں مائنس؟ کہا سوچتے ہیں یمن کے اندر جنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمنی آ رہا ہے کعبہ گرانے کے لیے، شیعہ آ رہے ہیں مدینے پہ قبضہ کرنے کے لیے. یہ دو پروپیگنڈے آپ نے سنے ہوں گے، جنگ کے آغاز سے ہی پروپیگنڈے ہو گئے، یمنی آ رہے ہیں، شیعہ آ رہے ہیں، کیا کریں گے بھائی؟ یہ مکے اور مدینے پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کو گرانے کے لیے آ رہے ہیں. اور چار سال تک یہ پروپیگنڈا رہا، آغاز جنگ سے لے کے چار سال تک. چار سال جو بیچارے یمن کے رہنے والے مسلمان تھے، بہت شجاع لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، یعنی گولیاں مارتے رہے، کوئی اور بڑا کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ جو یمنی آ رہے ہیں یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ شیعہ آ رہے ہیں قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس کے انتظار میں انہوں نے تین چار سال گزارے اس طرح سے کہ ان کو غذا، یعنی غذا کی قلت اس حد تک کہ بچہ ماں کی گود میں ہی دم توڑ دیتا تھا. دوا وجہ دوا نہیں تھی، وجہ غذا تھی کہ اب ماں کے پاس کچھ نہیں ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، خصوصاً نومولود بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے. بچے ماں اور باپ کے ہاتھوں پر، اور ایسے بچوں کی تعداد وہاں پر سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں، ہزاروں میں. وہ ملک کہ جس سے گزشتہ حکمرانوں نے فقیر بنا دیا تھا امیر ہوتے ہوئے، جیسے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جتنا آپ کا ملک امیر ہے نا اتنا ظلم ہوتا ہے صرف انسان کے ساتھ نہیں، آپ کے ملک کی زمین کے ساتھ بھی. کہ جو آپ کو دیتی ہے آٹا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں گندم، جو آپ کو دیتی ہے چاول، جو آپ کو دیتی ہے شکر یعنی گنا، یعنی جو زمین ہے اگلے جا رہی ہے، آپ کو دیے چلے جا رہی ہے، انسان پر نہیں، جو زمین پر ظلم ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہے کہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. اس کے باوجود یہاں پر آج بھی ایک انسان کماتا ہے اور ایک گھر کھاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو سب سے زیادہ بری لگتی ہے امریکنز کو اور یورپینز کو، کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو گیارہ دس بارہ سال کا بچہ ہوا نہیں، اور ہم نے کہا نکلو بھائی گھر سے، جاپان، چائنا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کہا بچے گھر سے نکلو، جا کے خود کماؤ، ہم تمہیں نہیں پال سکتے، 11-12 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، جاؤ جا کے خود کماؤ۔ آپ کے یہاں ابھی بھی ایک والد کما رہے ہیں اور پورا گھرانہ کھا رہا ہے، 6 افراد، 7 افراد اور 8 افراد، بہت برا لگتا ہے دنیا کو۔ بہرحال آپ جتنے امیر ہیں نا دنیاوی اعتبار سے، معدنیات کے اعتبار سے، زمین کے اندر موجود خزانوں کے اعتبار سے، یہ فضا، یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ جفا کش قسم کا انسان جس کو پاکستانی آپ کہتے ہیں، آپ اتنی بڑی پاور بن سکتے ہیں اگر حکمران آپ کے غلام نہ ہوں، پڑوسیوں کے غلام نہ ہوں، عالمی طاقتوں کے، تو آپ دیکھیں پاکستان کہاں جائے، لیکن یہ آپ کو پست رکھتے ہیں۔ بہرحال حکمرانوں نے وہ حال کر رکھا تھا یمن کا، امیر ترین ملک کا، کہ لوگوں کے پاس وہاں پر اپنی زمینوں پر چلانے کے لیے ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے، اپنی زمینوں سے چیزیں نکالنے کے لیے اسلحہ تو چھوڑ دیجئے، یعنی وہ طاقتیں جس کو آپ سیٹلائٹ سسٹم کہیں، جس کو آپ آج کے زمانے کی ٹیکنالوجیز کہیں، وہ تو چھوڑ دیجئے آپ، اتنا برا حال کر رکھا تھا ان لوگوں نے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ہم باہر سے لیتے ہیں، بناتے تو کچھ تھے ہی نہیں ہے، دنیا نے پابندی لگا دی، پابندی لگائی تو پتہ چلا کہ ان کو کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، نہیں آتا، جیسے کویت پہ آج پابندی لگ جائے چاروں طرف سے، قطر پہ پابندی لگ جائے، سعودی عربیہ پہ پابندی لگ جائے، بھائی ان کے پاس اپنے پاؤں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی ایک صلاحیت بھی نہیں ہے، ایک اسکل بھی نہیں ہے کہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، ایک اسکل بھی نہیں ہے، اور یہ چاہتے یہی ہے کہ محتاج رہو، دیکھیں نا سسٹم دنیا کا یہ ہے، ہمارے محتاج رہو۔ تو اس طرح کا یمن بیچارہ اتنا مستضعف تھا امیر ہوتے ہوئے بھی کہ وہاں کے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ 3-4 سال اس میں گزر گئے جس میں ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ شہادتیں نہیں، یعنی کیا کرتے، شہادتیں دینی پڑی، بچے ہاتھوں میں چلے گئے۔ بہرحال پھر الحمدللہ کسی سیانے نے سمجھایا، کوئی گیا پڑوس سے، سیدھا کہتے ہیں ایران سے گئے لوگ، لبنان سے گئے لوگ، انہوں نے کہا بھائی یہ طریقہ تھوڑی ہے، تمہارا تو پورا ملک تمہارے پاس ہے، ہم نے تو فلسطینیوں کو کہ جو غزہ میں ہیں، جن کے چاروں طرف اسرائیل ہے، جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 15 لاکھ ہے، 14 سے 15 لاکھ ٹوٹل غزہ میں فلسطینی ہے، کہا کہ جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے چاروں طرف سے اسرائیل کے محاصرے میں ہونے کے باوجود بھی، اور وہ میزائل پھینک سکتا ہے غزہ سے تل ابیب کی طرف، تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے، تم لوگ بہت کچھ کر، تمہارا پورا ملک تمہارے پاس ہے۔ یہاں سے الحمدللہ کچھ سمجھدار لوگوں نے ان لوگوں کو مچھلی نہیں دی، مچھلی پکڑنا سکھا دی، یہ تو بات واضح ہے نا، مچھلی نہیں دی، مچھلی پکڑنا سکھا دی۔ جس زمانے میں جب بھی جس وقت بھی جس قوم نے بھی مچھلی پکڑنا سیکھ لی نا تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اور جس دن آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے بس اس دن آپ کے مسائل حل ہو گئے، اس دن آپ کے مسائل حل ہو گئے جس دن آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ یمنیوں نے کہا اوکے اسٹینڈ لیتے ہیں، اسٹینڈ لے لیا۔ وہ یمن کہ جس کے لیے محمد بن سلمان صاحب کہہ رہے تھے زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگے گا یا 15 دن لگیں گے کہ میں سنا پہنچ کے اگلی پریس کانفرنس کروں گا، سنا جو کیپٹل ہے یمن کا، وہاں جا کے، آج وہ ریاض میں کر رہے تھے، اگلی پریس کانفرنس وہ کہہ رہے تھے کہ میں یمن میں جا کے سنا کے اندر کروں گا، یہی صدام نے بھی کہا تھا جب جنگ مسلط کی تھی 1981 میں، کیا ابھی یہاں کر رہا ہوں بغداد میں، اگلی پریس کانفرنس جا کے تہران میں کروں گا، بالکل ایسے ہی بات کہی انہوں نے۔ ان کو پتا تھا کہ یمن کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن عجیب یہ قوم واقع آپ نے دیکھ لیا، ان کے پاس پہننے کے لیے فوجی ساز و سامان تو چھوڑی ہے، جوتا بھی نہیں ہے، اس گرم ریگستان کے اندر یہ بغیر جوتوں کے، کبھی چپلوں میں اور کبھی ننگے پیر، انہوں نے قیام کر لیا، ہتھیار اٹھا لیے، وہی چھوٹے موٹے ہتھیار کہ جو الحمدللہ گزشتہ 1200-1300 سال سے ان کے ساتھ تھے، وہی ہتھیار اٹھا لیے انہوں نے، اٹھانے کے بعد ملک میں نظام نہیں رہا۔ آپ ذرا سوچئے گا، 34 سال عمر تھی عبد الملک حوثی کی کہ جب اس کے پاس قیادت آئی، یہ بدر الدین کا بیٹا ہے، بدر الدین حوثی کا بیٹا ہے، لیکن یہ درمیانہ بیٹا ہے، جو بڑے بیٹے تھے وہ حسین حوثی تھے، وہ حسین حوثی شہید ہو گئے، اور بڑی ہی بہت ہی قسمہ پرسی اور مظلومانہ شہادت ہے، پہاڑوں کے اوپر کئی دن پیاسا رکھنے کے بعد ٹکڑے کیے گئے ان لوگوں کے، اس میں حسین حوثی بھی تھا۔ اس کا بیچارے قصور یہی تھا کہ وہ شیعہ ہو گیا تھا، ایران پڑھنے کے لیے آ گیا تھا، بدر الدین کا بیٹا، بدر الدین ان کے والد ہیں جو خود الحمدللہ نجف کے پڑھے ہوئے تھے، یہ عبد الملک حوثی کے بزرگ وہ نجف کے پڑھے ہوئے تھے، بیٹے نے قم میں پڑھ لیا، چھوٹا بیٹا یہ ہے عبد الملک حوثی کہ جو ابھی تیار ہی نہیں تھا، 34 سال کی عمر میں اس پر قیادت آ گئی، حوثیوں کی بھی قیادت آ گئی اور ایک ایسے ملک کی قیادت آ گئی کہ جس میں حکمرانی نامی کوئی چیز تھی نہیں، حکومت ختم ہو گئی تھی، آرمی آزاد، گورنمنٹ کے سارے ادارے آزاد، شیعہ سنی کے اختلافات کی بھرپور کوششیں، اتنی سخت کوششیں ہو رہی تھیں کسی طرح شیعہ سنی ٹکرا جائے، مراد یہی ہے کہ حوثی اور اہل سنت کی جنگ ہو جائے، کہ اس علاقے کے اندر کئی صوبوں کو رضا کارانہ یمنیوں نے حوالے کر دیا اہل سنت دنیا کے 3-4 سال پہلے، جبکہ پورے یمن پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن پروپیگنڈا شروع ہو گیا، دیکھا یمنی یہی تو چاہ رہے ہیں کہ یہ پورے ملک پہ قبضہ کر لیں اور آدھی دنیا جو اہل سنت ہے ان پر بھی ان کی حکمرانی ہو جائے گی، انہوں نے رضاکارانہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا بھائی یہ لو ملک چلاؤ، وہ جو آپ نام سنتے ہیں نا معارف کا، وہ جو آپ نام سنتے ہیں نا حدیدہ کا، جو آپ نام سنتے ہیں حضر الموت کا یا عدن کا، یہ سارے اہل سنت علاقے ہیں، سارے اہل سنت علاقے اکثریتی علاقے تھے، انہوں نے سارے خالی کر دیے اور کہا ٹھیک ہے یہ لیجیے آپ کا ہوا، اب آپ سنبھالیے، نہیں سنبھال سکے، وہی منافقت ہو گئی، بہت سارے قبائلی سسٹم تھا، لیڈرشپ گئی اور جا کے اپنی قیمت لگوا لی، سعودیہ سے پیسے لے لیے، عرب امارات سے پیسے لے لیے اور سرنڈر کر دیا، اسلحہ ان کے حوالے کر دیا اور اس پورے علاقے پر، پورے علاقے کے اوپر عرب امارات کے حامی یا ان کی حمایت سے ایک حکومت بنا لی، وہی ہادی عبد المنصور کی حکومت بنا دی وہاں پہ، یہ منافقت ہوئی ہے، یمنیوں نے حوثیوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، کہا نہیں نہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے ہمارا علاقہ ٹھیک ہو گیا، تم لڑتے رہو شمالی علاقوں میں، ہمارا علاقہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ انہوں نے کہا، پھر دیکھا کہ عرب امارات اور سعودی عربیہ نے باقاعدہ القاعدہ اتار دی، باقاعدہ داعش اتار دی، اتارنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے خاص لوگ ہیں اور اب یہ جو ہے نا لڑیں گے حوثیوں سے اور پورا علاقہ خالی کرائیں گے، جب ان کی حرکتوں کو دیکھا، جیسے کہ عراق میں دیکھا، موصل کے اندر بھی اور صلاح الدین میں بھی، جیسے کہ دمشق میں دیکھا، دمشق علاقوں میں دیکھا یعنی حلب کے اندر بھی اور رقہ کے اندر بھی، حمص کے اندر بھی، جب وہاں پر دیکھا نا کہ یار یہ جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ تو آئے ہیں ہمارے ملک کو نجات دلانے کے لیے، یہ تو اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ تو ہماری خواتین اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاد النکاح کے نام پہ، شروع ہو گیا یہ کام، یہ کام جیسے عراق میں کیا تھا، جیسے شام میں کیا تھا، ویسے یمن میں شروع ہو گیا، جب شروع ہوا تو پھر اہل سنت دنیا خصوصاً وہ علاقے کے جو عرب امارات کے انڈر میں چلے گئے تھے ان کو پھر احساس ہوا کہ ہم سے بھی غلطی ہو گئی ہے، پھر انہوں نے کہا بھائی بچاؤ ہم تو گئے، اگر تم حدیدہ نہیں آئے، حدیدہ سے شروع ہوا ہے کام، اب معرف پہ پہنچا ہے انشاءاللہ، اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پھر، بہرحال یہ اس وقت موجودہ صورت حال ہے ان کی اس پورے خطے کے اندر، جو آخری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ مچھلی پکڑنا سیکھ لی تھی، جب وہ مچھلی پکڑنا سیکھی تو انہوں نے میزائل پھینکنا شروع کر دیے، الزام آ گیا ایران کے اوپر، ایران کے میزائل ہیں اللہ کے بندوں، ایران کے میزائل ہیں، اتنی بے وقوف ہے یہ دنیا کہ جہاں پر فضا پر بھی تم نے پابندی لگائی ہوئی ہو فضا پر کہ کوئی جہاز نہیں اتر سکتا، مثال دوں میں آپ کو اس کی، ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، شاید 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، ایرانی سفیر کی شہادت ہوئی ہے، ایرانی سفیر شہید ہو گیا، کون تھا وہ بیچارہ جو 4-5-6 سال سے سفیر تھا یمن کے اندر ایران کا، اس کو کرونا ہو گیا، 3-4 مہینے پرانی باتیں ہیں، اس کو کرونا ہوا، کرونا اس کا بگڑ گیا، ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے، انفراسٹرکچر ختم کر چکے ہیں نا، ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے یمن کے اندر، ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے، اب جو کچھ ہوتا ہے وہ انڈر گراؤنڈ نیچے بنا لیا انہوں نے، کہیں کچھ کر لیا بلڈنگس کے نیچے، گھروں کے نیچے فلاں، چھپا کے، ہاسپٹل نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، ان تین چیزوں ختم کیا ہے سعودی عربیہ اور اس کے حواری، 44 ملکوں کی بمباری سے یہ تین چیزیں ختم ہو گئی تھیں، پھر ایسا سا انفراسٹرکچر پورا ہی ختم ہو گیا، نہ روڈ بچے نہ کچھ بچے، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے، اسی لیے آپ نے دیکھا ان کے اسکول سارے ریگستانوں میں لگتے ہیں، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، وہ اسکول چلا رہے ہیں، ان کی جرات ہے اسکول چلا رہے ہیں، وہ اپنے غریبوں اپنے لوگوں کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، حکومت کے نہ ہوتے ہوئے حکومتی نظام چل رہا ہے، 34 سالہ جوان تھا جب اس کے ہاتھ میں آیا، آج وہ 42 سال کا ہے عبد الملک حوثی، لیکن وہ لے کے چل رہا ہے، اتنی بڑی بات ہے، ابھی آپ میری بات کو سمجھ نہیں پائے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کہ ایک آدمی کی جو حکمرانی کے لیے بنا بھی نہ ہو بیچارہ، ایک قبیلے کا ہی سردار بنا ہو، وہ پورے ملک کو جس میں نہ فوج ہو، نہ انٹیلیجنس اور فوج ہو، نہ پولیس ہو، نہ اس کے اندر کوئی حکمران یعنی کوئی گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہو، اس کے باوجود کوئی ملک چلا رہا ہو، اور وہ ہو صرف 44 سال کا 42 سال کا نوجوان, بہت بڑی بات ہے. جوان, جوانی کہوں گا میں اس کو, کیونکہ وہ اور جوان ہوتا چلا جا رہا ہے. جھنڈے پہ کیا لکھا ہے انہوں نے, جھنڈا دیکھا آپ نے, نیا جھنڈا بنایا ہے انہوں نے. جھنڈا ہے وہ اس ملک کا, شاید دنیا میں کہیں ایسا جھنڈا ہو جس پہ اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد پھر الموت لے امریکہ, الموت لے اسرائیل, اور آخری کوئی چیز ہے جس کا کہ فلاں چیز الیہود, یعنی وہ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کیا ہے, یعنی لعنت یسترن کوئی چیز الیہود, یہ تیسرا جملہ, اور پھر چوتھا جو ہے وہ دوبارہ لا الہ الا اللہ. یعنی اس طرح کا ایک جھنڈا بنایا ہوا انہوں نے, کمال ہے. سوری, آخری لکھا ہوا النصر للاسلام, آخری جملہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے لیے انشاءاللہ فتح اور کامیابی اور نصرت. یہ وہ جھنڈا ہے جس کو لے کے وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور اس ملک کے اندر کے جہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے. وہ بیچارہ ایرانی سفیر, اس کے لیے ایرانی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ اگر آپ ان کے جہازوں کو اڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم ایک کوئی پرسنل اپنا جہاز بھیج کے ان کو اٹھا لیتے ہیں, کچھ دیر کے لیے ہمیں آسمان سے ایران یمن میں داخل ہونے دیں. اپنے سفیر کو کہا کہ نہیں, نہیں ہو سکتا. وہ اتنا ٹائم لگ گیا اس اللہ کے بندے کو باہر لانے میں کہ وہ جس حالت میں پہنچا ایران, 2-4 دن ہی زندہ رہ سکا اور پھر شہید ہو گیا. وہ 5-6 سال سفیر رہا ایران کا یمن میں, اور وہ پھر اس بیماری کی وجہ سے شہید ہو گیا ایران پہنچ کے. تو جہاں پر ہم اپنے مریضوں کو نہیں لا پا رہے وہاں پر ہم ان کو اسلحہ دیں گے, وہاں پر ان کو جو ہے میزائل دیں گے, وہاں پر ان کو سیٹلائٹ سپورٹ دیں گے, وہاں پر ان کو ڈرون دیں گے. کتنی بڑی بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں یہ, دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں یہ, جیسے خود ہیں. کیا ہم جب پروپیگنڈا کریں گے کہ ایران نے ڈرونز دیے, ایران نے میزائل دیے تو ایسے ہی ہو جائے گا؟ اچھا بھائی, اور پابندی لگا دو, اور سختیاں کر دو. آسمان تو تمہارے ہاتھ میں ہے ہی, خشکی کے راستے تمہارے پاس ہیں, سعودی عربیہ اور یمن, سعودی عربیہ اور عمان, اور ادھر پانی, پانی پر تم نے اپنا سارا تو تمہارا کورڈ ایریا تم نے ہر جگہ پر محاصرہ بھر بٹھایا, پھر بھی کہہ دو ایران. نہیں, بات یہ نہیں تھی, بات یہ تھی کہ یمنیوں نے الحمدللہ کچھ اچھے ایڈوائزرز آ گئے تھے, انہوں نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھ لیا. اپنا ڈرون ہے, ڈرون اپنا ہے, میزائل اپنے, سیٹلائٹ سسٹم بورڈ ساری اپنی ہیں, اور اہم بات کیا ہے, اندھا دھن میزائل نہیں پھینکتے. موجودہ خبر کیا ہے, آخری خبریں کیا ہیں, اندھا دھن میزائل نہیں پھینک رہے, کہہ کے پھینکتے ہیں جب ہم ارامکو کے فلاں علاقے پر پھینک رہے ہیں, اور وہ میزائل وہیں جا کے گرتا ہے ارامکو کے فلاں علاقے پر. اب ہم فلاں شہر, فلاں ملک, فلاں علاقہ اب ہم وہاں پھینک رہے ہیں, وہیں جاتا ہے. کہا اب ہم جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے ابو ظہبی کا وہاں پھینک رہے ہیں, وہ سیدھا ہوا کہ وہیں گرتا ہے. اب جو تمہارے عرب امارات میں فلاں جو پلائش گاہ کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں, ریفائنری, وہ جو تمہاری آئل ریفائنری فلاں جگہ پر ہے ہم اس پہ پھینک رہے ہیں, اور وہ وہیں جا کے گرتا ہے. اور ابھی انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اب ہم برج خلیفہ پہ پھینکیں گے, برج خلیفہ کو خالی کر دو. آپ کو تو پتہ ہے ان کی کیا حالت ہونی ہے, برج خلیفہ جب وہ اتنے ایکوریٹ نشانے پر مار رہے ہیں تو پھر برج خلیفہ خالی, برج خلیفہ خالی ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے پھر حوصلہ بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, اتنی بڑی طاقت تھوڑی ہے یمنی کہ ہم ڈر رہے ہیں, ہم بہت بڑی طاقت ہیں, ہم ایکسپو لگائیں گے. ایکسپو پر سمجھتے ہیں آپ, دنیا کے جو ایگزیبیشنز رکھتی ہیں, ہم ایکسپو لگائیں گے. ایکسپو کا اعلان کر دیا. یمنیوں کا ہم بھی آئیں گے, ہم اپنے میزائل اور اپنے اسلحے کے ساتھ ہم بھی ایکسپو میں شرکت کریں گے. یہ مذاق کیا انہوں نے, یہ جملہ جو میں نے کہا ہے آپ سے. اور وہ ایکسپو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو اس کا پہلا جو بھی اس کا پہلا پورشن ہے پروگرام بنتا تھا وہ کینسل ہو گیا, اب وہ دوسرا اور تیسرے کی طرف جا رہے ہیں. یہ یمنی جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, اپنے بچوں کو غذا نہیں دے پائے, دوا نہیں دے پائے, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, آج وہ اتنے طاقتور ہو گئے. 7 سال ابھی میں کسی جگہ پر حاج قاسم سلیمانی کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ جب اس طرح کی مشکلات آتی ہیں نا تو انسان ان مشکلات سے ہی بنتا ہے اگر وہ چاہے. شرط لگائی انہوں نے کہ اس طرح کی مشکلات معاشرے کو بنا دیتی ہیں, اس طرح کی مشکلات انسانوں کو بنا دیتی ہیں, قوموں کو بنا دیتی ہیں. لیکن انہوں نے شرط لگائی, انہوں نے کہا کہ شرط یہی ہے کہ نہ ڈریں, نہ تم ڈرو نہ ہم ڈریں, اور نہ کوئی ہمیں ڈرائے. پتہ نا آپ کو ڈرانے والے, ارے کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے کیا ہو جائے گا تمہارے ساتھ, کیا کر رہے ہو, گھر میں بیٹھو, اور نہیں ہے کیا, گھر میں بیٹھو, کیا کر رہے ہو تم, کیوں نکل رہے ہو, تم ہی ہو کیا, تم ہی رہ گئے ہو کیا, گھر میں بیٹھو. یہ طریقہ کار آپ کو پتہ ہی ہے کتنا رائج طریقہ کار ہے, ہر جگہ پر, ہر شہر, ہر علاقے میں یہ طریقہ کار موجود ہے. خود بھی ڈرتے ہیں اور ڈرا بھی دیتے ہیں. کہاں قوم بنتی ہے جس قوم نے سٹینڈ لے لیا, آئیے کیونکہ بات ابھی تھوڑی ہو سکتی ہے مستقبل کی، 5-10 منٹ مجھے دیجیے. آپ دیکھیں روایات میں، باقاعدہ روایات میں یہ تذکرہ موجود تھا کہ جو ہماری سمجھ میں آتا نہیں تھا لیکن روایات میں موجود تھا کہ یہ یمن انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امام زمانہ کی سب سے بڑی فوج اس یمن سے نکلے گی. روایت میں بلکہ یوں کہا، امام کے دو پر ہیں، ایک پر ہے جس کو خراسان کہتے ہیں، خراسان سے جھنڈا نکلنے والا، اور دوسرا یمن ہے، یہاں سے یمنی قیام کرے گا. یہ روایت میں کہ امام زمانہ کے دو پر ہیں، مضبوط پر جس پر امام انشاءاللہ پرواز کریں گے. کہا کہ ایک وہ جھنڈا ہے بلیک کہ جو نکلے گا خراسان سے، کالے جھنڈے خراسان سے، اور یمنی کا انشاءاللہ خروج ہے کہ یمنی نکلے گا. ایران چلو انقلاب آیا، خمینی بت شکن آ گئے، جنگ شروع ہوئی، لوگ الحمدللہ مضبوط ہو گئے، پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے تھے. لیکن یمن تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہمارے کسی کھاتے میں یمن تھا ہی نہیں، کہاں تھا. لیکن آپ دیکھیں اللہ جب چاہتا ہے اپنا مکر کرے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. ایک گدھے سے جس کو محمد بن سلمان کہتے ہیں، اللہ نے یہ کام لے لیا، اللہ نے یہ کام لے لیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پروگرامز بہت کیلکولیٹڈ ہیں، بہت زیادہ. آپ حوصلہ رکھیں، ہمت نہ ہاریں، قیام کریں، استقامت دکھائیں، صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں. آپ یقین کیجئے اللہ تو تیار ہے نا، خدا تو تیار ہے نا، ہر وقت تیار. وہ تو کہتا ہے بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، بسم اللہ قدم بڑھاؤ، تم ایک بڑھاؤ میں 10 بڑھاؤں گا. اللہ نے کہا ہے نا ان تنصر اللہ، کیا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد تو کرو. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کا دین زمین پر پڑا ہے، خدائی نظام نافذ نہیں ہو رہا ہے، قرآن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. اتنے بڑے بڑے دنیا میں مسائل ہیں جو اصل حقیقی مسائل ہیں، ان کو تم چھوڑے بیٹھے ہو، ایک قدم نہیں بڑھاتے آگے، اور اللہ کی نصرت کے خواہش مند ہو. نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. دیکھیں میں ایک تاریخی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہنچایا کہ انشاءاللہ ایک بہت زبردست اور اتنا بڑا کام ہو گیا ہے. نہیں کہتا کہ یہ حقیقی نشانیاں وجود میں آ گئی ہیں، کہنا میرے لیے سخت ہے، لیکن نشانیاں ہوتی اسی لیے ہیں کہ آپ کسی جگہ تک پہنچیں، آپ پہنچیں اور اپنے ذمہ داریوں اور اپنے وظیفوں کو سمجھیں. یعنی اتنا امپورٹنٹ وقت آ گیا ہے، اتنا قریب پہنچ گئے ہیں. پھر کہا کہ اچھا میں تو بڑا ڈھیلا سا آدمی ہوں، ایکسرسائز شروع کر دیتا ہوں. بھائی کیوں نہیں کرتے ایکسرسائز، کرو نا. میں یہ سگریٹ چھوڑتا ہوں، میری تو بالکل اسٹیمنا ختم ہو گیا. بھائی چھوڑو نا، میں اور منظم دوستوں جو یہ جھگڑا چل رہا ہے رشتے داروں میں سے ختم کرتا ہوں. کرو نا، کب کرو گے؟ دو دوست آپس میں نہیں مل رہے 800 ہو گئے، بھائی کب آپس میں ملو گے؟ ملو نا، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں اچھا وقت آئے گا، بھائی آپ کے لیے تو آیا ہوا ہے، بسم اللہ قدم بڑھائیں. کیوں نہیں قدم اٹھاتے؟ اٹھائیے قدم، آپ کے لیے اچھا وقت آیا ہوا ہے، اٹھائیں، انتظار مت کریں. یہی وقت ہے، بہترین وقت ہے، اچھا بننے کی کوشش کریں. حالات سامنے آ رہے ہیں، دیکھیں عراق میں، بہرحال ابھی عراق کو چھوڑ دیتا ہوں میں، ایران میں بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، یمن لبنان میں بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، شام اور فلسطین میں بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، اور اب یقین کیجئے یہاں سے زیادہ تیاری افغانستان میں بھی ہے مومنین کی، بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ لوگ تیار ہو گئے، یمن میں لوگ تیار ہو گئے. یہ تو چلیں آپ قریب قریب ہیں، ادھر جا کے وہ نائجیریا جیسا ملک افریقہ کے اندر، وہاں پر لوگ تیار ہو گئے، کوئی خوف نہیں ہے. ایک قیادت ہے جس کے 6 بیٹے، جس میں سے 5 بیٹے شہید ہو گئے، ایک خبر یہ ہے کہ 7 بیٹے اور 6 بیٹے شہید ہو گئے. تو چھوٹی بات ہے، ابراہیم زکزکی کے 6 بیٹے شہید ہوئے ہوں عاشورہ میں، اور اس کے بعد قدس کے اندر، اور پھر یہ جو 28 سفر کو ان پر حملہ ہوا تھا، 6 بیٹے شہید ہو گئے ہوں اپنے، ان کو بھی گولیاں ماری، ان کی بیگم کو گھر میں گھس کے گولیاں ماری گئی ہوں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے مریدوں کو شہید کر دیا گیا ہو، اور اٹھا اٹھا کے بلڈوزر سے اجتماعی قبروں میں ڈال دیا گیا ہو. یعنی آمادگی دیکھیں آپ کس سطح کی ہے. ہم نے آپ سے کہا ہے کہ پاکستان کی ایک کروٹ آپ کو آپ کے امام سے 1-2 قدم نہیں، ہزاروں قدم قریب کر دے گی. پاکستان کی ایک کروٹ، ایمان ہے میرا اس بات پہ، ایمان ہے میرا اس بات پہ. جو تعداد یہاں پر ہے، جو شعور یہاں پر ہے، الحمدللہ جو ہمت اور حوصلہ آپ کے پاس ہے، آپ نے ثابت کیا ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی، بات یہ ہے کہ بس تھوڑا سا اور حوصلہ اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ داخلی اختلافات، یہ اتحاد کو جو پارا پارا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ہم کسی طرح ان چیزوں کو کنٹرول کریں، اور آپ دیکھیں بہت زیادہ انشاءاللہ امام آپ سے نزدیک ہیں۔ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ظہور کا زمانہ ہے، یہ عصر ظہور ہے، ہم اپنے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں شعوری انداز میں۔ خدا انشاءاللہ ہمیں قدم اٹھانے کی توفیق عطا دے، عطا فرمائے کہ جو وقت کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دعائیں زیادہ ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی دعا کہ جو قبول ہو جائے، تو ہماری ساری وہ دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہ خدا انشاءاللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، ہمارے گناہگار آنکھوں کو ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ ان کا جو بہت بڑا ہدف ہے، جو سارے انبیاء کا ہدف تھا، ساری آسمانی کتابوں کا ہدف تھا، اہل بیت علیہم السلام کا ہدف تھا، جو ہدف بہت بڑا امام کے پاس ہے، خدا ہمیں امام کے ساتھ اس ہدف تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہماری اس ناچیز سی جان کو، کسی کوئی حیثیت نہیں ہے، امام زمانہ کے سامنے شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شہداء اسلام کے لیے، خصوصاً تمام مرحومین، اور موجودہ اس امام بارگاہ میں، مسجد میں موجود تمام مرحومین، آپ کے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ تھوڑا سا دوبارہ، سید حسن نصر اللہ نے جو خطاب کیا، جو جملے سید حسن نصر اللہ نے یمنیوں کے لیے کہے ہیں، وہ بھی ہماری جو باتیں ابھی تک ہوئی ہیں اس کی تائید میں، واقعی یا دوسرے لفظوں میں ہمیں تائید ہی ان سے ملتی ہے، ان کے جملوں سے، کہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ میری زندگی کا سب سے اچھا کام کون سا تھا، سب سے زیادہ میں کس کام سے اپنے راضی ہوں، کہا فلسطین مدد کرنا، فلسطینیوں کا اسلحہ سپورٹ کرنا، اسرائیل کو الحمدللہ ذلیل کرنا، یہ بڑے کام ہیں، لیکن جو میں نے یمنیوں کے لیے خطاب کیا ہے، جو گفتگو میں نے یمنیوں کے لیے کی ہے، اور ان کو جو مظلومیت ان کی تھی، جو میں نے دنیا کے سامنے آشکار کرنے کی کوشش کی، کہا کہ مجھے اپنا سب سے اچھا کام یہ لگتا ہے۔ یقینی طور پہ یمنیوں کی جتنی عملی سپورٹ مچھلی پکڑنا سکھانے کے لیے سید حسن نصر اللہ نے کی ہوگی انشاءاللہ، یمنی ہے بھی ایسے ہی عجیب لوگ ہیں، اپنی مشکلات میں ہوتے ہوئے بھی نہ غزہ کو بھولتے ہیں، نہ قدس کے پروگرام کو بھولتے ہیں، نہ غدیر کے پروگرام کو بھولتے ہیں، نہ عاشورہ کے پروگرام کو بھولتے ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ، غدیر مناتے ہیں، آپ انشاءاللہ ان کے غدیر دیکھیں گے، یمن جا کے تو آپ بھول جائیں گے اپنا غدیر منانا، عاشورہ دیکھیں گے تو آپ اپنا عاشورہ بھول جائیں گے، اور اسی طرح سے ابھی جو وحدت کے پروگرامز کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، عجیب جلوس ہوتا ہے وہ، پھر جو اس کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں۔ بہرحال تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس جہاد کو، کہ جو ایک علاقائی جہاد تھا، اسے ایک عالمی اڑان دینے میں سید حسن نصر اللہ کا بہت بڑا کردار ہے، کہ سید نے اس قضیے کو، کیونکہ بہرحال دنیا کے اندر سید حسن نصر اللہ کا خطاب جو ہے، میرا خیال ہے کہ وہ سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، سب سے زیادہ کہ یہ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل ہے نا مصیبت دشمن ہمارا، اسرائیل ہے تو اسرائیل جو ہے نا وہ چاہتا ہی ہے کہ خبر رکھے، تو اس لیے وہ پوری دنیا میں صحیح پروپیگیٹ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ سید حسن نصر اللہ نے فائدہ اٹھایا اپنی اس مقبولیت کا، اور یمن کو مظلومیت سے باہر لانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ہمیں اور زیادہ یعنی ان کے جہاد کا جو یہ والا پہلو ہے کہ وہ عالم اسلام اور تشیعوں کے لیے مستقبل میں کتنے مفید ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں اس ایک ان کے عمل سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ شکر ہے، سوال نہیں ہے، درود پڑھ دے محمد والے محمد کے۔